बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। ये तेहरान है, इस्लामी जम्हूरिया ईरान की आवाज।
بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون وإذا سألك أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا صدق الله العلي العظيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اے پیغمبر اگر میرے بندے تم سے میرے بارے میں سوال کریں تو میں ان سے قریب ہوں پکارنے والے کی آواز سنتا ہوں جب بھی پکارتا ہے لہٰذا مجھ سے طلب قبولیت کریں اور مجھ ہی پر ایمان و اعتماد رکھیں کہ شاید اس طرح راہ راست پر آ جائیں
عزیز سامعین، ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہے با سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائیں۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے۔ قاری تھے جناب محمد رضا جنتی، جو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 186 کی تلاوت کا شرف حاصل کر رہے تھے۔ سامعین، ہماری رات کی تیسری اور آخری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 3100 بینڈ مطابق 5940 کلو ہرٹز اور میڈیم ویو میں 765 اور 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہماری نشریات اور ہماری آرکائیو کے پروگرام ہماری ویب سائٹ کے ذریعے سے بھی ملاحظہ فرما سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir. اور سمعین اب پیش خدمت ہے رات کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل. سب سے پہلے حالات حاضرہ کے جائزے پہ مشتمل پروگرام نیم نگاہ پیش کیا جائے گا. نیم نگاہ میں آپ سن سکیں گے عالمی خبریں. عالمی خبروں کے علاوہ حزب اللہ کے سیکرٹری جنرل کے حالیہ خطاب کے بارے میں ایک تفصیلی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ ہم شہید مقاومت اور جنرل ابو مہدی مہندس کی پہلی برسی کی مناسبت سے انجام دیے گئے مختلف پروگراموں کی تفصیل, نیز اس اہم موضوع کے بارے میں ایک انٹرویو بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. نیم نگاہ کے بعد حسب معمول پیش کی جائے گی نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور نعت رسول مقبول کے بعد آپ سن سکیں گے پروگرام اسلام ٹائم. سامعین, جیسا کہ ہم پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کر چکے ہیں کہ ہمارے آرکائیو کے پروگرام دیکھنے کے لیے, تازہ ترین خبریں سننے اور دیکھنے کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں. ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ایک بار پھر نوٹ فرما لیں, urdu.sahar.tv.ir. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز. عزیز سامعین, پروگرام نیم نگاہ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. آغاز کرتے ہیں خبروں سے. ریڈیو تہران سے عباس سید عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہے. پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم عراق اور علاقے میں امریکہ کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹا پہنچ گئے ہیں. حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت کے محاذ کے شہیدوں کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر تقریر میں کہا کہ ایران بہت طاقتور ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ان شہیدوں کا انتقام کب اور کیسے لینا ہے. ہندوستانی کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں. اور جنوبی یمن میں سعودی اتحاد کے ایک فوجی اڈے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں. اسلامی جمہوریہ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے پیر کو ایک پریس کانفرنس میں علاقے میں امریکی اقدامات کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ واشنگٹن کی شیطنت ہم سے چھپی ہوئی نہیں ہے اور ہم عراق اور علاقے میں اس کے خفیہ اقدامات پر نظر رکھے ہوئے ہیں. وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک صحافی کے سوال کے جواب میں کہ بعض کشیدگیوں بالخصوص عراق میں قدس کے غاصب حکومت کے عوامل اور اس کے اتحادیوں کا ہاتھ نظر آ رہا ہے. خطیب زادے نے کہا کہ ایران علاقے میں کشیدگی نہیں چاہتا, لیکن اپنی سرحدوں کے دفاع میں ذرا برابر پس و پیش سے کام نہیں لے گا اور کسی بھی طرح کی جہریت کا براہ راست اور کھلا جواب دے گا. خطیب زادہ نے جمعرات کو اقوام متحدہ کے اجلاس میں عراق کے ووٹ اور افغانستان کی غیر حاضری کے بارے میں کہا کہ پڑوسی ملک جانتے ہیں کہ امریکی مہم جوئی کس حد تک علاقے کے ممالک کے نقصان میں ہے. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا کہ امریکہ کو اقوام متحدہ میں ملت ایران کے خلاف اپنے اقدام میں تیسری بار شکست کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اس سے امریکہ کی روز بروز بڑھتی ہوئی تنہائی کا پتہ چلتا ہے, اور یہ شکست ذلت آمیز اور شرمناک تھی. ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے ایک امریکی عہدیدار کے حالیہ بیان پر ایٹمی سمجھوتے میں واپس آنے کے بعد ہم میزائلی مسائل کے بارے میں بات چیت کریں گے کہا کہ ایران کی دفاعی صلاحیتوں کے بارے میں کبھی بھی مذاکرات نہیں کیے جائیں گے. ایران کے وزیر خارجہ نے امریکہ کے ہوائی حملے میں جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس اقدام نے امریکی صدر ٹرمپ کی ناتوانی اور کمزوری کو ظاہر کر دیا ہے. وزیر خارجہ جواد ظریف نے شہید قاسم سلیمانی کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر ایران کے ٹیلی ویژن چینل 3 کے پروگرام میں کہا کہ امریکی حکام کو قاسم سلیمانی سے خوف اور وحشت تھی اور وہ انہیں مرد میدان سمجھتے تھے۔ شہید قاسم سلیمانی نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر شام اور یمن میں امریکہ کو شکست دی۔ محمد جواد ظریف نے کہا کہ میدان جنگ کی طرح سفارتکاری میں بھی شہید قاسم سلیمانی لاجواب تھے اور انہوں نے میدان جنگ میں دہشت گردوں کو شکست دینے کے ساتھ ساتھ امن و صلح کے لیے بھی جدوجہد کی اور وہ سفارتکاری کے میدان کے بھی ہیرو تھے۔ پاکستان کے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر داخلہ شیخ رشید احمد کوئٹہ پہنچ گئے جہاں وہ مرنے والوں کے لواحقین اور مظاہرین سے ملاقات کریں گے۔ میڈیا رپورٹوں کے مطابق وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے ایم ڈبلیو ایم کے سربراہ علامہ راجہ ناصر جعفری سے ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوری طور کوئٹہ پہنچ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا وہ وزیراعظم کی ہدایت پر مظاہرین کے مطالبات سننے کے لیے کوئٹہ جا رہے ہیں۔ مجلس وحدت مسلمین کے سربراہ راجہ ناصر جعفری نے وزیر داخلہ شیخ رشید احمد پر زور دیا کہ وہ شیعہ ہزارہ برادری کے مطالبات فوری طور پر تسلیم کرنے کا اعلان کریں۔ دریاسنا اطلاعات ہیں کہ شہید کانکنوں کے لواحقین نے اپنے مطالبات پورے ہونے تک لاشیں دفن نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شہید کانکنوں کے لواحقین دہشت گردوں کو گرفتار کر کے قرار واقعی سزا دینے اور شیعہ ہزارہ برادری کو تحفظ فراہم کرنے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ کوئٹہ میں مغربی بائی پاس پر بڑی تعداد میں لوگ دھرنا دیے بیٹھے ہیں اور شیعہ مسلمانوں کے قتل عام کو روکنے اور دہشت گرد گروہوں پر پابندی لگانے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ سانحہ مچھ کے خلاف کوئٹہ کے علاوہ کراچی، لاہور، پشاور اور اسلام آباد میں بھی مظاہروں اور دھرنوں کا سلسلہ شروع ہو گیا اور لوگ سانحہ مچھ اور بے گناہ شیعہ کانکنوں کو ذبح کیے جانے کے خلاف اپنے شدید غم و غصے کا اظہار کر رہے ہیں۔ تحریک مناج القرآن پاکستان کے سربراہ ڈاکٹر محمد طاہر القادری نے کوئٹہ کے علاقے مچھ میں 11 مزدوروں کے بہیمانہ قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کرتے ہوئے واقعے کی شدید الفاظ میں مذمت کی ہے۔ اپنے ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ بے گناہ شہریوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والے ظالم و صفاق درندہ عناصر کو کیفر کردار تک پہنچانے کے لیے پوری ریاستی طاقت بروئے کار لائی جائے۔ انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کی یہ واردات ہر اعتبار سے قابل مذمت ہے۔ انسانی حقوق کمیشن آف پاکستان نے بھی مچھ میں کانکنوں کے قتل کی سخت مذمت کی اور واقعے میں ملوث دہشت گردوں کی فوری گرفتاری کا مطالبہ کیا۔ واضح ہے بلوچستان کے ضلع بولان کے علاقے مچھ میں دہشت گردوں نے 11 کانکنوں کو اغوا کرنے کے بعد بعض کو فائرنگ اور ذبح کر کے شہید کر دیا تھا۔ داعش نے دہشت گردی کی صفاقانہ کارروائی کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ ہندوستانی کسانوں اور مرکزی حکومت کے درمیان نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ ہندوستانی نیوز ایجنسی یو این آئی کی رپورٹ کے مطابق ہندوستان کی مرکزی حکومت کے درمیان زراعت سے متعلق نئے قوانین کو واپس لینے کے سلسلے میں ہونے والے مذاکرات ناکام ہو گئے ہیں۔ مرکزی حکومت نے زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے سے انکار کر دیا۔ آج پیر کو مرکزی حکومت اور کسانوں کے درمیان زرعی اصلاحات سے متعلق تینوں قوانین کو واپس لینے اور فصلوں کی کم از کم سہارا قیمت MSP کو قانونی درجہ دینے کے مطالبے پر کسانوں اور حکومت کے مابین 8ویں دور کی بات چیت میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا۔ اطلاعات کے مطابق حکومت اور کسانوں کے درمیان 3 گھنٹوں کی بات چیت کے بعد کسان رہنما راکیش ٹکٹ نے صحافیوں کو بتایا کہ حکومت زرعی اصلاحات کے قوانین پر نقطہ وار بات چیت کرنا چاہتی ہے اور وہ اس قانون میں ترمیم کرنے کا ارادہ رکھتی ہے، جبکہ کسان تنظیمیں ان تینوں قوانین کو واپس لیے جانے پر بدستور قائم ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تینوں قوانین واپس لیے جانے تک کسانوں کا احتجاج جاری رہے گا۔ ہندوستانی کسان گزشتہ 40 دنوں سے دارالحکومت دہلی کی سرحدوں پر احتجاج کر رہے ہیں۔ پچھلے 2 دنوں سے جاری بارشوں اور سخت سردی کے باوجود کسانوں کا احتجاج جاری ہے۔ حزب اللہ لبنان کے سیکرٹری جنرل نے استقامت کے محاذ کے شہیدوں کی شہادت کی پہلی برسی کے موقع پر تقریر میں کہا کہ ایران بہت طاقتور ہے اور وہ خود یہ فیصلہ کرے گا کہ ان شہیدوں کے انتقام کب اور کیسے لینا ہے۔ سید حسن رسول اللہ نے سپاہ پاسداران انقلاب اسلامی کی قدس فوج کے سابق کمانڈر شہید جنرل قاسم سلیمانی اور عراق کی رضاکار فوج الحشد الشعبی کے ڈپٹی کمانڈر شہید ابو مہدی مہندس اور ان کے ساتھیوں کی شہادت کی پہلی برسی کے خصوصی پروگرام سے خطاب کیا۔ انہوں نے کہا کہ اقوام، استقامتی تحریکوں، جماعتوں، ملتوں اور خطے کے ملکوں نے شہید سلیمانی اور شہید مہندس سے اپنی وفاداری کا اعلان کیا ہے۔ جنوبی یمن میں سعودی اتحاد کے ایک فوجی اڈے میں ایک زوردار دھماکہ ہوا ہے. قطر کے الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق یہ دھماکہ جنوبی یمن کے صوبے ابین میں سعودی فوجی اتحاد کی کوارڈینیشن کمیٹی کے ہیڈ کوارٹر میں ہوا. ابھی اس دھماکے اور ممکنہ نقصانات کے بارے میں تفصیلات موصول نہیں ہوئیں. سعودی عرب کی اس فوجی کمیٹی کا کام یمن کی مستعفی حکومت کے سربراہ منصور ہادی اور متحدہ عرب امارات سے وابستہ فوجی دستوں کے درمیان ریاض سمجھوتے پر عمل کروانا ہے. واضح رہے یمن کے خلاف جنگ اور جارحیت کا سلسلہ ایسے وقت میں جاری ہے جب سویڈن میں سنا اور ریاض کے وفد کے مابین 18 دسمبر 2018 کو الحدیدہ میں جنگ بندی کا معاہدہ طے پایا, تاہم سعودی جنگی اتحاد نے اپنی اعلان کردہ جنگ بندی کی ایک دن بھی پابندی نہیں کی. یہ ایسی حالت میں ہے کہ سعودی عرب اور اس کے بعض اتحادی ممالک امریکہ اور دیگر مغربی ملکوں کی حمایت کے زیر سایہ مارچ 2015 سے یمن پر وحشیانہ حملے کر رہے ہیں. اس عرصے میں دسیوں ہزار یمنی شہری شہید اور زخمی, جبکہ دسیوں لاکھ یمنی بے سر و سامانی کی زندگی گزارنے پر مجبور ہو گئے ہیں. سعودی عرب اپنی تمام تر وحشیانہ حملوں کے باوجود اپنا ایک بھی مقصد اب تک حاصل نہیں کر سکا ہے. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے قومی آشتی کے حصول اور غاصب سے حکومت کا ہم جہتی مقابلہ کرنے, نیز فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے فلسطینیوں میں مفاہمت اور سمجھوتے کے حصول کے لیے حماس کے عزم و ارادے پر تاکید کی ہے. المیادین ٹی وی کی رپورٹ مطابق فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے اتوار کی رات کہا ہے کہ فلسطینیوں میں قومی آشتی کا قیام ایک اعلیٰ ہدف اور مقصد ہے جس کے ہم ہمیشہ درپے بھی رہے ہیں, اور تحریک حماس فلسطینیوں کے ایک جامع سمجھوتے کے حصول کی خواہاں ہیں تاکہ وہ خود کو غاصب صہیونی حکومت کے مقابلے اور فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے وقف کر دیں. فلسطین کی اسلامی مزاحمتی تحریک حماس کے سربراہ نے فلسطینیوں کے مذاکرات کے عمل کے قیام کے لیے بعض ملکوں کے ساتھ ہونے والی مفاہمت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم سمجھوتے کے قیام کے لیے ایک امید افزا نئے مرحلے میں ہیں, اور یہ مرحلہ فلسطینی قوم کے قومی آشتی کی طرف آگے بڑھنے کا مرحلہ ہے. سعودی عرب میں آل سعود کی پالیسیوں سے اختلاف رکھنے والے علماء, آئمہ مساجد و جمعہ کی گرفتاریوں اور برطرفی کا سلسلہ بدستور جاری ہے. سعودی عرب کے اخبار اقاص کی رپورٹ کے مطابق حکومت نے آل سعود کی مخالفت کے پاداش میں الباختہ کے علاقے کے 7 آئمہ مساجد اور آئمہ جمعہ کو ان کے عہدوں سے سبکدوش کرنے کے ساتھ ساتھ انہیں گرفتار بھی کر لیا ہے. جبری طور پر ملازمتوں سے نکالے جانے والے علماء پر الزام ہے کہ انہوں نے حکومت کی پالیسیوں کی پیروی نہیں کی, اور عالم عرب کی معروف سیاسی اور مذہبی جماعت اخوان المسلمین کے خلاف خطبہ دینے سے متعلق وزارت اسلامی امور کی ہدایات پر عمل درآمد میں سستی کا مظاہرہ کیا ہے. واضح ہے کہ اس سے قبل گزشتہ ہفتوں کے دوران بھی سعودی عرب کے مختلف شہروں میں بڑی تعداد میں علماء, آئمہ مساجد اور آئمہ جمعہ جماعت کو ملازمت سے ہٹا دیا گیا ہے. ان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے اخوان المسلمین کے خلاف خطبہ دینے سے انکار کر دیا تھا. سامعین, شہدائے استقامت شہید جنرل قاسم سلیمانی اور شہید جنرل ابو مہدی مہندس کی پہلی برسی ایران, عراق سمیت پوری دنیا میں شان و شوکت کے ساتھ منائی گئی. سار اردو ٹی وی کے اینکر عظیم سبزواری نے شہدائے محاذ استقامت کی زندگی کے تناظر میں تہران میں مقیم تحریک حماس کے نمائندے ڈاکٹر خالد قدومی اور پاکستان کی سچ نیوز کے ایڈیٹر سجاد ترین سے گفتگو کی ہے. سماعت فرمائیے.
ہمارا رابطہ برقرار ہوا ہے تہران میں حماس کے نمائندے جناب ڈاکٹر خالد قدومی صاحب سے. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب, السلام علیکم, پروگرام میں خوش آمدید.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.
ہماری خوش قسمتی ہے کہ آپ ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر خالد قدومی صاحب, جنرل قاسم سلیمانی اس فورس کے کمانڈر تھے جس کا نام سرزمین فلسطین اور قدس سے منسوب ہے, یعنی القدس فورس کے کمانڈر تھے, اور ظاہر ہے کہ القدس فورس کے کمانڈر کی حیثیت سے انہوں نے جو وہاں مقاومت کا محاذ ہے, جو مزاحمت کا جو بلاک ہے, اس کے لیے جو خدمات انجام دی ہیں وہ آپ کی نظر میں بہت زیادہ آپ اس کو اچھے طریقے سے اجاگر کر سکتے ہیں اور پیش کر سکتے ہیں. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ فلسطین کے مسئلے کے حوالے سے, فلسطین کے لوگوں کی استقامت کے حوالے سے جنرل قاسم سلیمانی نے کیا کردار ادا کیا اور کیا خدمات انجام دی؟
جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. حاج سلیمان قاسم رحمۃ اللہ علیہ ایک بھائی تھا, ایک متفکر تھا، ایک سپورٹر تھا فلسطینیوں کے لیے اور مقاومت کے لیے، مزاحمت کے لیے فلسطین میں. ایکچولی کہ اگر آپ پوچھنا چاہتے کہ ان کا کیا کردار ہے، کیا نقش ہے اس فیلڈ میں، وہ اس کا ملٹی ڈائمینشنل جس کو کہلاتا ہے کہ وہ اس کے پرسنالٹی پہ. ایک تو سب سے اہم چیز جو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا مؤثر کردار ہے، اس کا آئیڈیا ہے، اس کا فکر ہے، جو آخری میں آپ کو یہ مطلب آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اور آپ کا ناظرین سے ہے، آخری دیدار ان کے ساتھ ہے ادھر تہران میں، بیت راہگر میں تھے اور یہاں کا ڈیلیگیشن تھا کہ حماس کے طرف سے ہے کہ اور ان کے جو آئیڈیا انہوں نے کہ پیش کیا مجاہدین کے درمیان میں کہ آیا ہم کوئی ایسے پروجیکٹ کو بنا سکتے ہیں جس میں ساری امت مسلمہ کے متحدہ طور پہ ہے اسرائیلی دشمن کو سامنا کرنے کا اور فلسطین کو آزاد کرنے کے طریقہ ہے.
صحیح.
اور انہوں نے کہ تفصیلات سے، ڈیٹیل سے کہ جی ہمیں بتایا گیا ہے اور ہمارے ساتھ شیئر بھی کیا ہے. اور میں یہ سمجھتا اگر کوئی ایسے ڈائریکٹ سبب ہے کہ ان کو اسیسینیٹ کرنا ہے، وہی ہے کیونکہ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخصیت ہے کہ جو اس کا اثر کے ہر جگہ ہے، چھایا ہوا ہے، اور وہ بالخصوص ہے کہ جو مغربی پروجیکٹ کے سامنے کرنا کے میرے مقصد ہے کہ اسرائیل کا اس کو سامنے کرنے کا کردار ہے، اور وہ حج قاسم رحمت اللہ علیہ. دوسری بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ حج قاسم کے جو ان کی شخصیت کی نوعیت ہے کہ وہ سیاسی رائے دینے میں کوئی کسر نہیں چھوڑا، فنی طور پہ یعنی ٹیکنیکل طور پہ جو ملٹری اکوپمنٹس اور ملٹری ایکسپرٹیز کا مجاہدین کو دینا ہے کہا ہے کہ کوئی کمی نہیں چھوڑا، جو اس کا اثر ہے کہ ہم فلسطین میں ساری مقاومت کے بہتری اور ایڈوانسمنٹ کے جس کو کہلاتا ہے بہتر ہوا. یعنی جو سب سے اہم کردار ہے ابھی اس موجودہ 10 سال میں، یعنی میرے کہنے کے مقصد
یہ
یعنی 2009 سے لے کر 2016 تک، جس پہ ہم نے تقریباً 3 یا 4 جنگی لڑی ہے اسرائیل کے خلاف، اسرائیل نے کہ جو دشمنی کیا ہمارا فلسطین کے خلاف ہے، کہ حج قاسم نے کہ اپنا ایکسپرٹیز اس میں ڈالا ہے کہ آج کل جو ہے نا کہ تحریک مزاحمت فلسطین میں، زمین میں، آسمان میں، سمندر میں ان کا ایکسپرٹیز بہتر ہوا اور ترقی ہوا، اور آج کے راکٹ کے مائلیج کا ہے اور پریسائز میں تھے جو دقت اس کو کہلاتے ہیں
جی.
اور ان کے سامنا کرنا ہے کہ اسرائیلی دشمن کے صلاحیت ہے کہ کافی کافی بڑا ہو گیا ہے، اسی دلیل پہ اور اسی نتیجہ کے حج قاسم رحمت اللہ علیہ کے شرکت ہے اس مقاومت کے. میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل جس دن حج قاسم رحمت اللہ علیہ شہید ہوا، انہوں نے کہ اپنا خود ادھر کے مقامات میں کہ ایک جشن بنایا ہے، چونکہ ایک بہت بڑا، اس کو میں ان کا ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ 10th کا ایک بڑا ستون ہے مقاومت کا یا مسلم امہ کا شہید کر دیا ہے.
بہت شکریہ ڈاکٹر خالد قدومی صاحب، ہمارے ساتھ اسکائپ پر موجود ہیں، سچ ٹی وی کے، سچ نیوز کے بیورو چیف. جناب سجاد ترین صاحب، ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی جب شہادت کے بعد عالمی سامراجی محاذ میں ایک خوف کا جو ہے وہ عالم نظر آیا، اور باوجود اس کے کہ انہوں نے ایک عظیم شخصیت کو ہم سے چھین لیا، لیکن ان کا خوف اور ان پر جو دہشت تھی اس کے اثرات ہم آج تک دیکھ رہے ہیں. اور ابھی جب شہید قاسم سلیمانی اور شہید ابو مہدی المہندس کی برسی کے ایام چل رہے تھے، تو ہم نے دیکھا کہ ایک موبلائزیشن خطے کے اندر دکھائی دی امریکہ کی طرف سے اور سامراجی طاقتوں کی طرف سے، ایک خوف کا جو ہے وہ عالم تھا. اس کی کیا وجوہات ہیں؟ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو خوف اب تک ان کی شہادت کا ان پر طاری ہے، اس کی وجوہات کیا ہیں؟
دیکھیں، میں آپ کو عرض کروں کہ ایک تو سامراج ہے جو خوف زدہ تھا ان سے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ پتا ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی کے جو چاہنے والے ہیں وہ کسی بھی وقت کوئی بھی ریئیکشن کر سکتے ہیں اور کوئی بھی ان سے انتقام لے سکتے ہیں. ایک تو سامراج ہے، ایک میں آپ کو عرض کروں بڑی معذرت کے ساتھ کہ مسلمانوں کے جو عرب ممالک میں گماشتائیں ہیں، کوئی ایسے عرب گماشتہ ممالک ہیں جو سامراج کے ساتھ ملے ہوئے تھے، اور جہاں صرف یہ نہیں کہ صرف اسرائیل میں یا کہیں امریکہ میں جشن منایا گیا، جو کئی ایسے عرب ممالک ہیں جو ان کے امریکی سامراج کے گماشتہ ہیں، وہاں پر بھی جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت پر انہوں نے جشن منایا، لیکن وہ بہت خوف زدہ ہیں کیونکہ ان کو اپنی بنیادیں ہلتی ہوئی نظر آ رہی ہیں۔ عالمی سامراج کو، سامراج کے گماشتے جو عرب ممالک ہیں، وہ بہت خوف زدہ ہیں، اور انہوں نے جنرل قاسم سلیمانی کی جو حکمت عملی تھی اس کا شام میں انہوں نے مظاہرہ دیکھ لیا تھا۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر جنرل قاسم سلیمانی وہاں پر ان نہ ہوتے تو یہ داعش اور یہ عرب گماشتہ ممالک سامراج مل کر وہاں پر بہت تیس نیس کر سکتے تھے اور صورتحال بہت زیادہ شام میں خراب کر سکتے تھے، لیکن ان کو کاؤنٹر کیا گیا، ان کو روکا گیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنرل قاسم سلیمانی کی شہادت کے بعد یہ نہیں ہے کہ ان کا خوف یا ان کا مشن ختم ہو گیا ہے۔ آج بھی عالمی سامراج اور اس کے گماشتہ ممالک جو ہیں وہ صرف اس وجہ سے خوف زدہ ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ جنرل قاسم سلیمانی سے محبت کرنے والے اور ان کے باقی جو فالوورز ہیں وہ ان کے مشن پر قائم ہیں اور وہ ان کا مشن جاری رکھیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ خطے میں آپ کو مومنٹ نظر آئی ہے۔ ان کو یہ پتہ تھا کہ ان کی برسی پر جو ہے ان کے جو ماننے والے ہیں، ان کے جو فالوورز ہیں، ان کے مشن میں ان کے ساتھ جو لوگ ہیں وہ کوئی ریئیکشن کر سکتے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ عالمی سامراج کے اندر یہ خوف رہے گا اور یہ جو جنرل قاسم سلیمانی کا مشن تھا یہ مشن ضرور کامیاب ہوگا۔ نہ صرف عالمی سامراج کو شکست ہوگی بلکہ عالمی سامراج کے جو گماشتہ عرب ممالک ہیں ان کے ساتھ ملے ہوئے ان کو بھی شکست ہوگی، اور آپ دیکھیے گا ان کا اقتدار جو ہے وہ اب بہت زیادہ عرصہ تک نہیں چل سکتا۔ ان کے دیوار کی جو اقتدار کی بنیادیں وہ ہل چکی ہیں۔ جنرل قاسم سلیمانی جو تھا وہ ان کے لیے ایک خوف کی علامت تھا، نہ صرف امریکہ، نہ صرف اسرائیل، باقی وہ ان کے جو گماشتہ ممالک ہیں وہ بھی ان سے خوف زدہ تھے۔ وہ ایک کامیاب جنرل تھے، اور جب تک دنیا رہے گی، جب تک قیامت تک لوگ جو ہے جنرل قاسم سلیمانی کی مثالیں دیں گے اور ان کو یاد رکھیں گے، کیونکہ وہ عالم اسلام کے ایک بہت بڑے جنرل تھے اور ان کی شہادت سے عالم اسلام کو ایک بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ عالم اسلام کی جو کامیابیاں، جو کامرانیاں، جو منزلیں جا رہی تھیں، جو ہم کامیابیوں کی طرف ہم جا رہے تھے، ان کو تھوڑا سا نقصان ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں اس کے بعد ان کے جو فالوورز ہیں وہ ان کو آگے بڑھا رہے ہیں۔
سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم اور پروگرام نیم نگاہ بھی اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
آرا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، بلائیں گے کب ہم آسیوں کو، بس اتنا آقا بتا بھی دیجیے، ہمارا سر بھی در مدینہ کرم سے اپنے جھکا بھی دیجیے، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں سسک رہے ہیں، تمہاری نظر کرم کی خاطر، تمہاری نظر کرم کی خاطر، جو ہم سے اب تک ہوئی ہیں سرزد وہ سب خطائیں بھلا بھی دیجیے۔
اور سامعین، اب پیش خدمت ہے نشریات کا آخری پروگرام اسلام ٹائم، جس کے ساتھ ہی ہماری رات کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی۔
ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ یہ پروگرام سحر اردو ٹی وی کی پیشکش ہے جسے ہم اپنے سامعین کے استفادے کے لیے پیش کر رہے ہیں۔ اصلی پروگرام دیکھنے اور سننے کے لیے آپ سحر اردو ٹی وی کی ویب سائٹ urdu.sehrtv.ir سے رجوع کر سکتے ہیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم. ناظرین السلام علیکم, امید ہے کہ بخیر و عافیت ہوں گے اور جہاں کہیں بھی آپ یہ بیٹھ کر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں, میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. یہ ہے اسلام ٹائم جو آپ کے بہت سے سوالات کا جواب دیتا ہے. امید ہے کہ آج بھی اتنا وقت رکھتے ہوں کہ ہمارا ساتھ دیں اس پروگرام میں, اور کچھ سوالات جو آپ کے ذہنوں میں پڑے ہوئے ہیں ان کو ہم کوشش کریں گے کہ جواب دے دیا جائے. موت کے حوالے سے گفتگو ہے, اور اگر آپ نے ہمارا پچھلا پروگرام دیکھا ہو تو ہم نے اس میں بتایا تھا کہ موت کے کچھ اقسام ہیں. موت دو طرح کی ہوتی ہے. ایک موت ایسی ہوتی ہے کہ جس کو ٹالا جا سکتا ہے نیک اعمال کے نتیجے میں. ہم نے پچھلے پروگرام میں بتایا کہ کچھ اعمال ایسے ہیں کہ جن کے ذریعے سے موت کو ٹالا جا سکتا ہے. یہ بات یہاں پر آ کر رکی, اور ساتھ ہی ہم نے یہ بھی بتایا کہ موت ایک طرح سے پل کی حیثیت رکھتی ہے جس کے ذریعے سے انسان دنیا سے آخرت کی طرف منتقل ہوتا ہے. اب اسی موت کی گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم یہ بتانا چاہیں گے اور دیکھنا چاہیں گے کہ مومن اور کافر کی موت میں کیا فرق ہے. کہتے ہیں کہ مومن کی جو موت ہے, موت کا وقت جو ہے, جو حالت احتضار میں جس وقت مومن ہوتا ہے, وہ بہت ہی اس کے لیے سہل ہوتا ہے اور آسان ہوتا ہے وہ مرحلہ, برخلاف کافر کے. جب انسان ہے اور کافر ہے اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو وہ مرحلہ اس کے لیے بہت سخت ہوتا ہے. ایک بات اور یہ کہ یہ کہا جاتا ہے اور ہمارا عقیدہ ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سراہنے آتے ہیں موت کے وقت. اس میں کتنی حقیقت ہے اور اس بات کو کیسے ثابت کیا جا سکتا ہے, یہ تمام باتیں ہیں جن کو ہم نے آج کے پروگرام میں شامل کیا ہے. آئیے دیکھتے ہیں پروگرام کا پہلا حصہ جس میں جناب حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید زائر عباس نقوی صاحب ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. آپ کو وقت رکھتے ہوں تو ہمارا ساتھ ہے.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین, الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وآلہ والائمۃ الطیبین الطاہرین المعصومین لا سیما بقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواحنا لہ الفدا اما بعد. ہماری بات حقیقت موت میں چل رہی تھی. آج جو آپ کی خدمت میں ایک مطلب عرض کرنا ہے وہ یہ کہ جب انسان کی موت آتی ہے تو مومن اور کافر کی موت میں فرق ہوتا ہے. اس حقیقت کی طرف بھی قرآن نے اشارہ کیا ہے سورہ نحل کی 32 نمبر آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذين يتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. کہ وہ لوگ کہ جن کی روح کو ملائکہ قبض کرتے ہیں اور وہ پاک بھی ہوتے ہیں, ملائکہ ان کو کہتے ہیں سلام علیکم, سلامتی ہو تم پر, جنت میں داخل ہو جاؤ اس چیز کے بدلے میں کہ جو تم نے انجام دی ہے. بس اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جب ایک مومن کی موت آتی ہے تو ملائکہ انتہائی نرمی سے پیش آتے ہیں, اس کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو جنت کی بشارت دیتے ہیں. لیکن اگر کوئی کافر اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کے بارے میں اس طریقے سے قرآن میں بیان ہوا. سورہ انفال کی 50 نمبر آیت میں, وَلَوْ تَرَى اِذْ يَتَوَفَّ الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةَ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ. اگر تم دیکھو اس وقت کہ جب ان لوگوں کی کہ جنہوں نے کفر کیا, ملائکہ جب ان کی روح کو قبض کرتے ہیں تو وہ ان کے چہروں پر مارتے ہیں, ان کی پشتوں پر مارتے ہیں, وذوقوا عذاب الحریق, اور کہتے ہیں کہ اب تم اس جہنم کے اس جلنے والے عذاب کو چکھو. بس معلوم ہوا کہ موت جب آتی ہے تو مومن اور کافر کی حالت میں فرق ہوتا ہے. مومن کو بشارت دیتے ہیں اور کافر کو عذاب کی خبر دیتے ہیں. دوسرا مطلب کہ جو اس موت کے وقت مهم ہے بیان کرنا وہ ہے کہ ہمارے پاس متعدد روایات موجود ہیں جس میں یہ کہا گیا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو آئمہ علیہم السلام و پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ اس مرنے والے کے پاس آتے ہیں. مثلا علامہ مجلسی بحار الانوار کی جلد نمبر 6 اور صفحہ نمبر 200 میں یوں کہتے ہیں، اعلم ان حضور النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ صلوات اللہ علیہم عند الموت مما قد ورد به الاخبار المستفیضہ، کہ آئمہ اور نبی کا حاضر ہونا مرنے والے کے پاس جن اخبار میں ذکر ہوا ہے وہ اخبار مستفیضہ ہیں یعنی کثیر ہیں. وقد اشتہر بین الشیعہ غایت الاشتہار و انکار مثل ذالک لمحض استبعاد الاوہام لیس من طریقۃ الاخیار. کہتے ہیں کہ یہ شیعوں کے درمیان بہت زیادہ مشہور ہے، اور جو اس کو رد کرتا ہے فقط اس وجہ سے کہ وہ اس حضور کو نہیں سمجھ سکتا، استبعاد کرتا ہے کہ کیسے حاضر ہوتے ہیں، اس استبعاد کی وجہ سے انکار کر دینا لیس من طریقۃ الاخیار یہ نیک اور اچھے لوگوں کا طریقہ نہیں ہے.
بسم اللہ وصلی اللہ علی محمد وآلہ وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. فوقاه الله سيئات ما مكر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. حسبنا الله ونعم الوكيل، فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء، ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا ما شاء الناس. اللهم عد علينا برحمتك يا أرحم الراحمين.
بس معلوم ہوا کہ ہمارے پاس متواتر روایات موجود ہیں یا حد اقل مستفیضہ روایات موجود ہیں کہ جو اس بات اور اس حقیقت کو بیان کر رہی ہیں کہ مرتے وقت انسان کے پاس آئمہ و نبی حاضر ہوتے ہیں. مثلا ایک روایت کے جو اس مطلب کو واضح طور پر بیان کرتی ہے وہ یہ ہے، بحار الانوار کے اندر یہ روایت ذکر ہوئی ہے، حدیث نمبر 43 ہے اور صفحہ نمبر اور جل نمبر 6 اور صفحہ نمبر 194. امام باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ فرماتے ہیں، والذی نفسی بیدہ لا تفارق روح جسد صاحبها حتی تأکل من ثمار الجنہ، قسم ہے اس ذات کی کہ جس کی قبضہ قدرت میں میری جان ہے کہ کوئی روح بھی جسد سے جدا نہیں ہوتی مگر یہ کہ وہ انسان یا وہ روح جنت کے پھلوں میں سے کھاتا ہے. او من شجرت الزقوم او من شجرت الزقوم یا شجر زقوم سے کھاتا ہے. وحین ترا ملک الموت ترانی و ترا علیاً و فاطمہ و حسناً و حسیناً علیہم السلام، اور جب تم ملک الموت کو دیکھو گے تو تم مجھے علی علیہ السلام، فاطمہ سلام اللہ علیہا، حسن و حسین علیہم السلام کو دیکھو گے. فَإِن كَانَ يُحِبُّونَا، اگر تم ہمارے محب ہو گے، قُلْ تو یا ملک الموت ارفق بِهِ اِنَّهُ يُحِبُّنِي وَيُحِبُّ أَهْلَ بَيْتِي، تو میں ملک موت کو یہ کہوں گا، موت کے فرشتے کو یہ کہوں گا کہ اس کے ساتھ نرمی برت، کیونکہ یہ میرا محب ہے اور یہ مجھ سے اور میرے اہل بیت سے محبت کرنے والا ہے۔ وَإِن كَانَ يُبْغِضُنَا، اگر وہ انسان مرنے والا ہم سے بغض رکھتا ہوگا، قُلْ تو يَا مَلَكَ الْمَوْتِ شَدِّدْ عَلَيْهِ إِنَّهُ كَانَ يُبْغِضُنِي وَيُبْغِضُ أَهْلَ بَيْتِي، کہ اے موت کے فرشتے، اس کے اوپر سختی کر، کیونکہ یہ مجھ سے اور میری اہل بیت سے بغض رکھتا ہے۔ اسی طریقے سے روایت امام رضا علیہ السلام سے نقل ہوئی ہے کہ وہ امام علی علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں۔ یہ حدیث محاسن کے اندر نقل ہوئی ہے، ہماری ایک کتاب ہے المحاسن، احمد بن ابی عبداللہ البرقی کی، اس کے اندر صفحہ نمبر 177 میں یہ روایت بیان ہوئی ہے۔ من احبنی وجدنی عند مماتہ بحیث یحب، جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا وہ اپنی موت کے وقت مجھے پائے گا اس طریقے سے کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔ ومن ابغضنی وجدنی عند مماتہ بحیث یکرہ، اور جو انسان مجھ سے بغض رکھتا ہو تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے دیکھے گا اسی طریقے سے جیسے وہ مجھ سے نفرت کرتا تھا۔ تو آپ نے دیکھا کہ ہمارے پاس روایات موجود ہیں کہ جس کے اندر صراحت سے یہ مطلب ملتا ہے کہ آئمہ موت کے وقت مرنے والے کے پاس حاضر ہوں گے۔ مثلا ایک اور روایت جس میں واضح طور پر اس کی طرف اشارہ ہو رہا ہے، یہ بھی مولا علی علیہ السلام سے نقل ہے، راوی کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام کو یہ کہتے ہوئے سنا، یعنی نقل کیا، وہ راوی یہ کہتا ہے کہ میں نے علی علیہ السلام سے سنا، واللہ لا یبغضنی عبد ابدا یموت علی بغضی الا رآنی بعد موتہ عند موتہ حیث یکرہ، خدا کی قسم وہ شخص کہ جو مجھ سے بغض رکھتا ہے اور اس بغض پہ مر جائے تو وہ مجھے اپنی موت کے وقت اسی طریقے سے دیکھے گا کہ جس طریقے سے وہ مجھ سے کراہت کرتا تھا۔ ولا یحبنی عبد ابدا فیموت علی حبی الا رآنی عند موتہ حیث یحب، اور جو انسان مجھ سے محبت رکھتا ہوگا تو وہ اپنی موت کے وقت مجھے اسی طریقے سے دیکھے گا جیسے وہ مجھ سے محبت رکھتا تھا۔
ناظرین، آپ نے گفتگو کا پہلا حصہ ملاحظہ فرمایا جس میں جناب مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ جب مومن شخص دنیا سے رخصت ہوتا ہے تو فرشتے آ کر کے اس کو سہارا دیتے ہیں اور نرمی سے پیش آتے ہیں، اور جو مراحل اس وقت حالت احتضار کے وقت کے ہوتے ہیں، بڑے سخت مراحل ہوتے ہیں، یا بعد میں جو قبر کے مراحل ہوتے ہیں، اس میں فرشتے آ کر کے اس کو بہت سہارا دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کہ ہم نے بتایا کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن انسان کے سراہنے آتے ہیں، کتنا خوبصورت لمحہ ہوتا ہے وہ، اور یقیناً ہوگا ہم سب کے لیے، مومنین کے لیے، کہ جب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام قبر کی اس تاریکی میں آ کر ہمیں سہارا دیں اور ہمارا سہارا بنیں، ہمیں دلاسا دیں۔ اب سوال ایک یہ ہے کہ انسان موت سے کیوں ڈرتا ہے، یہ ایک اہم سوال ہے۔ جب انسان موت کا تصور کرتا ہے تو گھبرا جاتا ہے، بلکہ عام طور پر ہم یہ گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں، موت کا ذکر ابھی نہ کرو، اگر کسی کا انتقال ہو گیا تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھ کر کے ہم بات کو ختم کر دیتے ہیں۔ لیکن یہ سوال ایک ایسا ہے جس کا جواب ہمیں جاننا ضروری ہے کہ کیوں ہمارے دل میں موت کی بنسبت خوف پایا جاتا ہے۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں، اگر آپ نے ان کو دیکھا ہے تو وہ موت سے گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ پوری آغوش، جسے اس کو کہتے ہیں، اپنے دونوں ہاتھ کھول کر کے اپنی آغوش میں لیتے ہیں موت کو اور اس کو گلے لگاتے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ وہاں پر خوف نہیں پایا جاتا، لیکن کچھ لوگوں کے دلوں میں خوف پایا جاتا ہے۔ اس سوال کا جواب جاننے کے لیے گفتگو کا دوسرا حصہ ملا سکتے ہیں۔
چونکہ انسان جب مر جاتا ہے تو یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد انسان کا یہ بدن خاکی تو مٹی کے اندر چلا جاتا ہے اور مٹی کے اندر ہی گھل مل جاتا ہے, تو انسان چونکہ ایک اپنی دوسری حقیقت رکھتا ہے جو کہ روح ہے, یہ روح کہاں جاتی ہے؟ تو اسی مطلب کو ثابت کرنے کے لیے برزخ کو ثابت کیا جاتا ہے کہ روح مرنے کے بعد ایک ایسی جگہ موجود ہوتی ہے کہ جس کو برزخ کہا جاتا ہے. برزخ کے اس بات پر عقلی دلائل بھی ہیں اور قرآنی و روائی دلائل بھی موجود ہیں. عقلی دلیل جو برزخ کی وجود پر ہے کہ برزخ یعنی ایسی دنیا کہ جو دنیا اور آخرت کے درمیان حائل ہے, یعنی انسان جب مرتا ہے تو ڈائریکٹ قیامت میں نہیں جاتا کیونکہ قیامت ابھی نہیں آئی ہے, ابھی کچھ مدت باقی ہے قیامت آنے میں. تو اب یہ جو روح ہے یہ کہاں پھر رہتی ہے؟ تو اس وقت ضرورت محسوس ہوئی کہ اس بحث کو ذکر کیا جائے کہ روح برزخ میں ہوتی ہے, اور برزخ کو ہم تجرد روح کے ذریعے ثابت کر سکتے ہیں. وہ پچھلے درسوں میں آپ کی خدمت میں تفصیلا عرض ہوا تھا کہ روح مجرد ہے, اور تجرد کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ نابود نہیں ہوتی, کیونکہ جو چیز مٹی میں مل جاتی ہے وہ انسان کا یہ بدن خاکی ہے, روح جو ہے وہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی. اب چونکہ روح مجرد ہے اور یہ نابود و ہلاک نہیں ہوتی, اور ابھی تک قیامت بھی نہیں آئی ہے کہ یہ روح جو ہے مرنے کے فوراً بعد اس دنیا میں منتقل ہو جائے, تو اب یہ روح کے جو نابود نہیں ہوتی یہ پھر ایک ایسی دنیا میں رہتی ہے کہ جس کو برزخ کا نام دیا گیا ہے. بس ہم تجرد روح کے ذریعے برزخ کو ثابت کر سکتے ہیں. برزخ کے اس بات پر ہم بعض آیات قرآنیہ سے بھی استفادہ کر سکتے ہیں. میں اختصار کے ساتھ ایک ہی آیت آپ کی خدمت میں تلاوت کرتا ہوں. سورہ مومنین کی 99 نمبر آیت 99, اس میں اس طریقے سے ارشاد ہو رہا ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, حتی اذا جاء احدہم الموت قال رب ارجعون, جب ان میں سے کسی ایک کو موت آتی ہے یا آ جاتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ خداوندہ مجھے پلٹا, لعلی اعمل صالحا فیما ترکتو, شاید میں وہاں جا کر نیک اعمال کو انجام دوں گا, صالح اعمال کو انجام دوں گا. کلا, خدا یہ جواب دیتا ہے, ہرگز تمہیں پلٹایا نہیں جائے گا, انہا کلمتن ہوا قائلہا, یہ فقط لفظی بات ہے, مفہومی ترجمہ کر رہا ہوں, یہ لفظی بات ہے تمہاری, تم یہ کام انجام نہیں دو گے. ومن ورائہم برزخ الى یوم یبعثون, ان کے سامنے برزخ ہے, کب تک ہے؟ الى یوم یبعثون, اس دن تک کہ جب ان کو اٹھایا جائے گا, یعنی وہی قیامت, یعنی قیامت تک ان کے سامنے برزخ ہے.
بعین اللہ امشی لا ابالی بما یخفیه لصرف الایادی, بعين الله أمشي لا أبالي بما يخفيه لي صرف الليالي, أنا فوضت بالرحمن أمري, أنا فوضت بالرحمن أمري, فبالي والبلايا بعض مالي, بعين الله بعين الله بعين الله امشي.
امام معصوم علیہ السلام فرماتے ہیں واللہ اتخوف علیکم فی البرزخ، کہ خدا کی قسم مجھے جو تمہارے لیے خوف ہے وہ برزخ کا ہے، کہ تم برزخ میں جب جاؤ گے تو وہاں پر اپنے اعمال کی جو سزا بھگتو گے اس سے مجھے خوف ہے. تو آپ نے دیکھا کہ روایت کے اندر بھی صراحت سے برزخ کا ذکر موجود ہے. تو اس حقیقت میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے پاس جس طریقے سے ایک دنیا مادی موجود ہے، جس طریقے سے ایک دنیا آخرت موجود ہے، اسی طریقے سے ایک دنیا برزخ کے نام سے بھی موجود ہے، کہ انسان مرنے کے بعد وہاں پر منتقل ہو جاتا ہے اور وہاں پر انسان بدن مثالی رکھتا ہے، کیونکہ یہ بدن خاکی اس دنیا کے لیے ہے اور جب یہ مٹی میں دفنایا جاتا ہے تو وہیں پر فنا ہو جاتا ہے. انسان جب برزخ میں منتقل ہوتا ہے، انسان کی روح جب برزخ میں منتقل ہوتی ہے تو انسان بدن مثالی کے ساتھ وہاں پر موجود ہوتا ہے. بدن مثالی کو سمجھنے کے لیے ہمارے پاس ایک بہترین مثال موجود ہے کہ ہر انسان اس کا تجربہ کرتا ہے اور کیا ہے، وہ انسان کا خواب ہے. انسان خواب میں مختلف چیزوں کو دیکھتا ہے، حتیٰ وہ اپنے آپ کو دیکھتا ہے. کبھی وہ کہیں جا رہا ہے، کبھی کہیں سفر کر رہا ہے، کبھی کوئی کام کر رہا ہے. اب انسان جب خواب میں دیکھتا ہے اپنے آپ کو تو تمام وضع و قد کے ساتھ دیکھتا ہے، وہی قد ہوتا ہے، وہی اس کا حجم ہوتا ہے، تمام خصوصیات وہی ہوتی ہیں کہ جو یہ بدن مادی رکھ رہا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی اس کو دیکھتا ہے خواب کے اندر. تو اگر وہ اپنے آپ کو خواب میں مادے کے ساتھ دیکھتا، یعنی یہی بدن جو موجود ہے اس کے ساتھ خواب میں دیکھتا، تو خواب میں نظر نہیں آ سکتا وہ، کیونکہ اس کا حجم زیادہ ہے اور خواب میں انسان جو ہے وہ اپنے نفس میں دیکھ رہا ہوتا ہے، تو یہ بدن وہاں کیسے جا سکتا ہے؟ اصلا ممکن نہیں ہے. اور یہ انسان جب سفر کر رہا ہوتا ہے تو اس کا بدن تو جہاں سو رہا ہے وہاں موجود ہوتا ہے، تو یہ جو حرکت کر رہا ہوتا ہے تو معلوم ہوا کہ یہ والا بدن اس وقت موجود نہیں ہوتا، وہاں پر مادہ موجود نہیں ہوتا، یعنی یہ جو چیز مادہ ہے یہ موجود نہیں ہوتا. کیونکہ اگر یہ مادہ ہوتا تو پھر جہاں دیکھ رہا ہے اس کو بھی اتنا ہی ہونا چاہیے، حالانکہ ہمارا دماغ بھی چھوٹا ہی رہتا ہے، ہماری آنکھیں چھوٹی رہتی ہیں، لیکن پھر بھی ان بڑی چیزوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے. بس وہ بدن مثالی ہوتا ہے کہ جو خواب میں دیکھتا ہے. بدن مثالی کی خصوصیت کیا ہے؟ کہ اس کے اندر مادے کی خصوصیات تو ہوتی ہیں لیکن خود مادہ نہیں ہوتا، یعنی طول و عرض و عمق تو موجود ہوتا ہے وہاں پر، یعنی وہ اپنی اسی وضع وقت میں اپنے آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن خود یہ مادہ موجود نہیں ہوتا. یہ بدن مثالی اس طریقے سے انسان سمجھ سکتا ہے، یعنی خواب کے اندر جو آپ صورتیں دیکھتے ہیں وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتی ہیں. اسی قسم کا ہی وجود انسان کو برزخ میں عطا کیا جاتا ہے، وہ بدن مثالی کے ساتھ موجود ہوتا ہے. اور اس حیات برزخی کی طرف کہ انسان برزخ میں جاتا ہے اور اس برزخ میں زندہ ہوتا ہے، قرآن واضح طور پر اس کی طرف اشارہ کرتا ہے. سورہ آل عمران کی 169 نمبر آیت کی طرف اگر رجوع کریں تو یوں ارشاد ہو رہا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ. وہ لوگ کے جو راہ خدا میں قتل کیے جا چکے ہیں، شہید ہو گئے ہیں، ان کو موت نہ سمجھو، بل احیاءن، بلکہ وہ زندہ ہیں، عند ربہم یرزقون، اور خدا کے پاس وہ رزق کھا رہے ہیں، رزق لے رہے ہیں. تو یہ آیت صراحت سے یہ ذکر کر رہی ہے کہ خداوند متعال کے پاس وہ رزق لے رہے ہیں. تو ابھی قیامت تو نہیں آئی، تو لہٰذا یہاں قیامت کا ذکر نہیں ہو رہا، بس ایسی دنیا کا ذکر ہو رہا ہے جہاں پر یہ روح موجود ہے، اور اس دنیا کو ہم برزخ کہتے ہیں. بس عقل کے ذریعے بھی، قرآن اور روایت کے ذریعے بھی برزخ ثابت ہو جاتی ہے، اور اس برزخ میں انسان بدن مثالی کے ساتھ رہ رہا ہے اور وہاں پر زندہ ہے، اور نیک لوگ وہاں پر رزق الہی سے بھی استفادہ کر رہے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
تو ناظرین آپ نے ملاحظہ کیا آج کی ہماری گفتگو کو کہ جس میں مولانا ظاہر عباس نقوی صاحب نے آپ کو بتایا کہ مومن اور کافر کی موت میں فرق کیا ہے. مومن آسانی سے دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے جبکہ کافر کو بڑی سختیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اس کے علاوہ ہم نے یہ بتایا کہ انسان موت سے ڈرتا کیوں ہے, کیا وجہ ہے کہ انسان کے دل میں خوف پیدا ہو جاتا ہے جب انسان تصور کرتا ہے موت کا, گھبرا جاتا ہے, اس کی وجہ کیا ہے, اور کیا یہ بات صحیح ہے کہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام مومن کے سرانے آتے ہیں موت کے وقت. ان باتوں کو ہم نے آج کی گفتگو میں شامل کیا. آئندہ کے پروگرام میں ہم شامل کریں گے کہ موت کے بعد روح کہاں جاتی ہے. یہ ایک اہم سوال ہے, جب انسان کی روح قبض کر لی گئی تو پھر روح کہاں گئی. اس کے علاوہ یہ کہ قبر اور اس کی حقیقت کیا ہے, یہ وہ باتیں ہیں اور وہ سوالات ہیں جن کو ہم انشاءاللہ آئندہ پروگرام میں شامل کریں گے اور ان تمام سوالات کا جواب دیں گے. اگر آئندہ بھی آپ ہمارا پروگرام دیکھنے کے لیے بیٹھیں تو یقیناً آپ کو ان سوالات کا جواب مل جائے گا. میں آپ کو تجویز دیتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ اگر وقت رکھتے ہوں تو آئندہ بھی ہمارا پروگرام دیکھنا نہ بھولیں. میں شکر گزار ہوں کہ آج ہمارے ساتھ آپ اس پروگرام میں رہے. اسلام ٹائم فی الحال آپ سے اجازت چاہتا ہے. خدا حافظ. Thank you.